إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ولا تتبع سبيل المفسدين. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام مار بہنوں, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مفسدین کے راستے سے اور ان کے راستے کی پیروی, ان کے راستے پر چلنے سے منع کیا. مفسدین کون ہیں؟ فساد مچانے والے ہیں. لیکن فساد ہے کیا؟ فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد صرف یہ نہیں ہے کہ جان و مال کا نقصان ہو, بلکہ فساد بگاڑ کو کہتے ہیں. عربی زبان میں فساد, فسادا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ. بگاڑ کبھی عقیدے کا ہوتا ہے, بگاڑ کبھی عبادات میں ہوتا ہے, بگاڑ کبھی لوگوں کے ساتھ تعلقات, معاملات اور اخلاقیات میں ہوتا ہے, بگاڑ کبھی جان و مال کے اعتبار سے ہوتا ہے. ایک انسان لوگوں کو غلط عقیدہ سکھائے, وہ عقیدے کا فساد پیدا کر رہا ہے. ایک انسان اگر لوگوں کو سنت کے راستے کی بجائے, اسلام کے راستے کی بجائے, ان کو خواہشات نفسانیہ یا پھر بدعات اور خرافات کی پیروی پر لگا دیں, وہ لوگوں کے اعمال اور ان کے منہج کا بگاڑ پیدا کرتا ہے. ایک آدمی اگر لوگوں کی جان اور مال کو نقصان پہنچائے, یہ بھی ایک فساد ہے. ہم فساد کے نام پر صرف اس فساد کو جانتے ہیں جو مار پیٹ, قتل, دکانیں جلانا, کسی کے مال کا نقصان کرنا. فساد کا لفظ عام طور سے ہمارے ہاں اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ فساد ہو گیا. لیکن عربی زبان میں اور قرآن و سنت میں فساد کا لفظ ان تمام برائیوں کو شامل ہے. اس اعتبار سے زمین میں فساد مت مچاؤ یا فساد کرنے والوں کی پیروی مت کرو کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ جو لوگوں کے عقیدے, ان کے عمل, ان کی عبادات, ان کے اخلاق, ان کی جان و مال کے نقصان کے راستے پر ہیں, اس میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں, تم ان کے پیچھے مت چلو. تو پھر کس کے پیچھے چلو؟ تم ان کے پیچھے چلو جو اصلاح کرنے والے ہیں, جو لوگوں کو کفر اور شرک سے ایمان کی طرف لانے والے ہیں, جو لوگوں کو خواہش نفس اور بدعت کے راستے سے ہٹا کر سنت کے اور اسلام کے راستے پر لانے والے ہیں, جو لوگوں کو آزادی اور ظلم سے نکال کر انصاف اور اخلاق کے راستے پر لانے والے ہیں. ان کے راستے پر چلو, ان کی پیروی کرو. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انبیاء ہیں, یہ انبیاء ہیں اور انبیاء کے سچے متبعین ہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے صحابہ اور آپ کے صحابہ کے بعد آنے والے جتنے لوگ جو ہمارے سلف ہیں وہ سب کچھ اس میں آتے ہیں. لہذا مفسدین کے راستے پر نہ چلو, ان کی پیروی مت کرو, ان لوگوں کے راستے پر مت چلو جو غلط منہج پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جو غلط اصولوں کے مطابق زندگی جی رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور بھی مقامات پر یہ بات کہی ہے. فساد کیا ہے؟ منہج کا بگاڑ سب سے بڑا بگاڑ, اور اسی کے نتیجے میں عقیدے اور عمل کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. غلط اصول اپنانے والا انسان اپنے عقیدے اور اپنے اعمال دونوں کو بگاڑتا ہے. لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ صحیح منہج پر چلے، صحیح راستے پر چلے، غلط راستے پر نہیں۔ اور اسی میں سے بہت ساری چیزیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھی ہیں، اور آج اس میں ایک اور غلطی جو منہجی غلطی ہے، یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ مسئلہ نمبر، غلطی نمبر 19، تقلید اور تعصب۔ تقلید اور تعصب۔ شیخ محمد ابن عمر بازمو الحفظ اللہ کہتے ہیں، لیس من منہج السلف التقلید والتعصب بدون دلیل، تقلید کرنا یا بلا دلیل تعصب کرنا سلف کا منہج نہیں۔ تقلید کرنا یا بے دلیل تعصب، طرفداری، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ تقلید کیا ہے اور تعصب کیا ہے، آئیے اس کو ہم سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا عیب اور اس کی برائی سمجھتے ہیں، اور واقعی منہج کیا ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہمارا ہے لیس من منہج السلف، اس میں سلف کا منہج کیا نہیں ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ واقعی پھر اس کے بالمقابل سلف کا منہج ہے کیا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی اس میں سب برائیاں ہی سمجھ رہے ہیں، ہم نہیں۔ وبضدها تتبين الاشياء، عرب کا ایک، عربی زبان کا ایک شعر کا ایک ٹکڑا ہے کہ چیزیں اپنی ازداد سے زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ ایک چیز کی برائی اس کے بالمقابل اچھائی کوئی ہے، تو جب برائی کا بگاڑ جب سمجھ میں آتا ہے تو اچھائی کا نفع بھی سمجھ میں آتا ہے۔ جب بیماری سمجھ میں آتی تو شفا کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، جب پیاس اور دھوپ اور پریشانی سمجھ میں آتی ہے تو پھر راحت اور چھاؤں بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو تقلید کیا ہے اور تعصب کیا ہے اور اس کی برائی کیا ہے، علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، التقلید اتباع الانسان غیرہ فیما یقولہ او یفعلہ۔ تقلید یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کی اتباع کرے، اس کے پیچھے پیچھے چلے، اس کو فالو کرے، فیما یقولہ او یفعلہ، اس کے اقوال میں اور اس کے افعال میں، جیسا وہ کہتا ہے یہ اس کے مطابق کرتا ہے، یا جیسے وہ عمل کرتا ہے ویسا یہ بھی عمل کرتا ہے۔ کسی کے قول اور اس کے عمل کی پیروی کرنا یہ تقلید ہے، لیکن کیسے؟ معتقدا حقیقته من غیر نظر وتأمل فی الدلیل، اس کی بات کو حق مانتے ہوئے کہ اس نے جو کہا وہ حق ہے اس لیے میں پیچھے چل رہا ہوں، یا اس نے جو عمل کیا ہے وہ حق ہے اس لیے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں۔ معتقدا حقیقته من غیر نظر وتأمل فی الدلیل، اس کی دلیل کو پرکھے بغیر اور غور کیے بغیر، دلیل دیکھے بغیر، دلیل کی تحقیق کیے بغیر، دلیل پر غور کیے بغیر، بس ایک انسان کسی کی بات کو مان لے بلا دلیل، یہ کیا ہے؟ یہ تقلید ہے۔ بس اس نے جو کہا وہ حق ہے، دلیل کوئی دلیل نہیں، یا ہے لیکن ہم کو ضرورت نہیں۔ تو بغیر دلیل کے اور دلیل میں غور و فکر کیے بغیر کسی کو یوں ہی حق مان لینا، اس کے قول کو، اس کے عمل کو اور اس کی پیروی کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید۔ کأن المتبع جعل قول الغیر او فعله قلادة فی عنقه، گویا کہ یہاں تقلید کا لفظ جو ہے قلادہ سے بھی گاوا ہے، اس سے قلادہ، قلد یقلد تقلیدا، گلے میں ہار پہنانا، چاہے وہ ہار انسان کے گلے میں ہو یا جانور کے ہو، عام طور سے شرعی اصطلاح میں یہ تقلید جو ہے جانور کے گلے میں ڈالنے کے لیے زیادہ تر آیا، حج کے وقت میں جو ہے قلائد ان کے گلوں میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن یہ انسان کے ہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کأن المتبع جعل قول الغیر او فعله قلادة فی عنقه، تقلید کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں اس اعتبار سے گویا کہ ایک آدمی کسی کا قول یا اس کا فعل اپنے گلے میں ہار کی طرح ڈال لیتا ہے کہ اب میں اس کا پابند ہوں، اس کی بات کا پابند ہوں، کہ اس کی بات کو اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، اس کے راستے کو، اس کے طریقے کو، اس کے عمل کو، اس کی سنت کو، اس کے طریقہ کار کو اپنے گلے میں ہار کی طرح ڈال لیتا ہے اور اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے، اس کا پابند ہو جاتا ہے۔ التوقیف علی مہمات التعاریف میں علامہ مناوی نے بات کہی ہے، تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ تقلید بلا دلیل کسی کے قول یا اس کے فعل کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ تقلید میں دلیل نہ ہونے کا لزوم ہے، تقلید کی ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ دلیل نہیں، بلا دلیل ایسے شخص کی بات کو مان لینا۔ اس کی بہت ساری تاریخ علماء نے ذکر کی الفاظ کے فرق کے ساتھ، کہ ایسے کے قول کو حجت ماننا جس کا قول شریعت میں حجت نہیں ہے، بلا دلیل کسی کی بات کو مان لینا ایسے شخص کی بات کو جس کی بات دلیل نہیں ہے۔ تو اس میں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خود دلیل ہے، آپ کی بات کے لیے دلیل کی ضرورت ہے نہیں۔ جیسے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے یا خود براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات کی مثلا پچھلے دور میں، اپنے زمانے میں، اور وہ پوچھے دلیل کیا ہے، اس رسول کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی بات خود دلیل ہوتی ہے۔ لیکن کوئی عالم یا کوئی حاکم یا مسلمانوں کا خلیفہ یا ایک عام انسان، باپ، دادا، دوست یا کوئی بھی انسان، مسجد کا امام یا مفتی، اس کا قول خود دلیل نہیں ہوتا ہے، وہ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی، وہ دلیل کی بنیاد پر بھی بولتا ہے، کبھی نہیں بھی بول سکتا ہے غلطی سے، خواہش کی وجہ سے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کا قول دلیل کے مطابق نہ ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ دلیل کے مطابق ہے، اس کی بات دلیل کی محتاج ہے۔ تو تقلید یہ ہے کہ ایسے شخص کی بات کو جس کی بات حجت نہیں ہے، ایسے شخص کی بات کو جس کی بات قبول قول غیر بلا حجہ، قبول قول من ليس بحجہ بلا حجہ، جس کا جو شخص حجت نہیں ہے اس آدمی کی بات کو بغیر حجت کے، جو دلیل نہیں ہے اس کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، اس کا نام کیا ہے؟ کیا عالم دلیل ہے؟ نہیں، عالم اور اس کی بات دلیل نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس اگر دلیل ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے، اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ من باب اولا، اگر اس کی بات دلیل کے خلاف تو اب ایسی صورت میں اس کی بات ماننے کی بجائے دلیل مانی جاتی ہے۔ لہذا تقلید سلف کا منہج نہیں، چلو تقلید کریں گے، نہیں، سلف نے تقلید کی دعوت نہیں کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان تقلید کا مکلف ہے، یا انسان کس چیز کا مکلف ہے، انسان سے مطالبہ کس چیز کا ہے، اللہ تعالی انسان سے کیا چاہتا ہے؟ وہ تقلید کرے؟ اگر اللہ انسان سے تقلید چاہتا ہے تو پھر رسولوں کو کیوں بھیجا، کتابوں کو کیوں نازل کیا؟ اصل مطالبہ انسان سے آسمانی علم کی پیروی ہے۔ میرا یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، تقلید کے رد میں آپ کا پہلا استدلال یہ ہونا چاہیے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بنیاد ہے، کہ کیا انسان سے، دیکھیں ہمارا رب کون ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کی فرما برداری کون کریں گے؟ بندے۔ تو بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، کیا کہیں قرآن سنت میں اللہ نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان سے تقلید کا مطالبہ کیا ہے؟ کیونکہ تقلید میں دلیل نہ ہونا آتا ہے۔ تقلید کیوں کرے؟ آپ کسی سے بھی پوچھیں بھائی آپ لوگ تقلید کرتے ہیں، فلاں امام کی تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی یا کوئی اور امام، امام احمد یا امام مالک، کیوں تقلید کرتے ہیں آپ؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم کیوں تقلید کرتے ہیں؟ آدمی کیا کہتا ہے؟ ہمارے پاس علم نہیں اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں۔ تو تقلید علم کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ یہ تقلید اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقلید کا مکلف کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے ہم کو علم کا مکلف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، سورہ الاعراف آیت نمبر 3۔ کیا ہے؟ اب اس ٹکڑے کو آپ زندگی بھر یاد رکھیں، ہو سکے تو یاد کر لیں، سورہ اعراف آیت نمبر 3۔ کیا ہے؟ اتبعوا، اتباع کرو، ما جو انزل، نازل کیا گیا ہے الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اتباع کا حکم کس نے دیا ہے؟ اتباع کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالی نے۔ اور انسان، یہ اتباع کا جو حکم ہے یہ کچھ خاص لوگوں کو ہے، علماء کو ہے، یا ساری انسانیت کو ہے؟ ساری انسانیت کو۔ اور اللہ نے کس کی اتباع؟ من ربکم، کیا ہے؟ ما انزل الیکم، جو نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف۔ کیا نازل کیا اللہ تعالی نے؟ بارش، قرآن اور حکمت۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی اللہ تعالی نے آپ پر نازل کیا ہے، کیا؟ کتاب اور حکمت۔ کتاب کون سی کتاب؟ قرآن۔ اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ قرآن کا ربانی فہم جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، کہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس کے احکام کیا ہیں، اس کے معانی کیا ہیں، اس میں کیا ہے، تو یہ سمجھانے کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، لہذا اللہ نے وہ فہم آپ کو دیا۔ تو قرآن اور سنت، کتاب اور حکمت۔ تو اللہ نے فرمایا جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے تم اس کی اتباع کرو۔ تو سارے بندے کس چیز کی اتباع کے مکلف ہیں؟ قرآن اور سنت کے۔ قرآن اور سنت کی اتباع کا اصل مکلف جو ہے، مکلف اصل میں قرآن اور سنت کی اتباع کا ہے۔ کیا وہ تقلید کا مکلف ہے؟ تقلید کرو، بے دلیل مانو، اللہ نے ایسا کہیں کہا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ معلوم ہوا کہ انسان اگر کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، سنت ہے یا بدعت ہے، دین ہے یا نہیں ہے، توحید ہے یا شرک ہے، کسی بھی چیز کا انسان اگر دعویٰ کرتا ہے تو دلیل کس پر کیا ہوتی ہے؟ ذمہ داری ہے۔ اگر وہ دعویٰ کریں اور دلیل نہ دے پائے تو ایسا دعویٰ مقبول ہوگا یا نہیں؟ ایک آدمی دعویٰ کیا اور دلیل نہیں دے پائے اپنے دعوے کی، تو کیا اس کا دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ تو ایک انسان کی بات صحیح اور حق تبھی ثابت ہوتی ہے جب وہ اپنے دعوے کی دلیل پیش کرے۔ مانوا کہ اسلام میں کسی بات کے صحیح اور غلط ہونے کے لیے مدار کس پر ہے؟ دلیل پر. اب ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ کو کسی ایک امام کی تقلید کرنا لازم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن سنت میں اس کی دلیل ہے؟ قرآن سنت میں کہیں اس کی دلیل نہیں ہے. یہ سارے مسلمان, میری بات یاد رکھیں آپ, سارے مسلمان کسی ایک شخص کی تقلید کے مکلف ہوں, قرآن و سنت میں کہاں ہے؟ اور اگر ہیں تو کیا اس کا نام بھی قرآن سنت میں ہے؟ نہیں, نہ نام کے ساتھ ہے نہ بلا نام. اگر کوئی ایک شخصیت ایسی ہے تو وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ کی بات مان لی جائے, آپ سے دلیل نہیں مانگی جائے گی, آپ کی بات سامنے آ جائے, سمعنا و اطعنا. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا. ایمان والوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف کے فیصلہ کریں ان کے درمیان, تو ان کی زبان سے کیا بات نکلتی ہے؟ ہم نے سنا اور ہم نے مانا, ہم نے سنا, ہم کو دلیل دو ہم مانیں گے. ایسا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ یا دلیل پوچھنے کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیوں نہیں دلیل؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ سنتے ہیں اور مانتے ہیں, دلیل کی محتاج نہیں ہے. لیکن کوئی عالم, چاہے بڑے سے بڑا عالم ہو, وہ کیا ہے؟ دلیل کا محتاج, یعنی اپنی بات منوانے کے لیے اس کو دلیل دینی پڑے گی. اگر وہ بات بولتا ہے کرو لیکن دلیل نہیں دے پاتا ہے, وہ بات دین نہیں بن سکتی ہے, لوگوں پر وہ بات لازم نہیں ہو سکتی ہے. لہذا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, تم اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوئی ہے. اور وہ کیا نازل ہوا ہے؟ عالم. سمجھیے, عالم کی بات نازل ہوئی؟ نہیں. عالم نازل ہوا ہے؟ نہیں. کیا نازل ہوا ہے؟ کتاب اور حکمت, جو ہم کو کس کے ذریعے سے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اور پھر محدثین, فقہا, علماء کے ذریعے سے. وہ پہنچانے والے, وہ سمجھانے والے ہیں, لیکن ان کی اپنی بات خود دلیل نہیں ہے. ان کی اپنی بات خود دلیل نہیں ہے. وہ سمجھائیں گے, آسان کریں گے, لیکن وہ خود جو میں بول رہا ہوں نا, ماننا پڑے گا تم کو. تو کیا ان کی بات خود دلیل ہے؟ نہیں. یہ ماننا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اتقدو احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اہل کتاب نے, یہود و نصارہ نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا. جیسے میں تھوڑی دیر پہلے ہم نے غور کیا, رب کون ہے؟ الیکم من ربکم, ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کا جرم بیان کیا, انہوں نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا. کیوں؟ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھ رہے تھے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. کہا کہ اللہ کے رسول, ہم تو ان کو اپنا رب نہیں مانتے تھے کہ ہمارا عالم ہمارا رب ہے یا اللہ والے ہمارے رب ہیں, ان کو رب کا نام تو ہم نے نہیں دیا. کہا کیا ایسا نہیں تھا کہ جب اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو وہ حرام کر لیتے تم اس کو حرام مانتے, اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو وہ حلال کر دیتے تم حلال مانتے؟ کیا ایسا نہیں تھا؟ ہاں ایسا تو تھا. تو آپ نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ, یہی تو ان کی عبادت ہے. تو معلوم ہی ہوا کہ ایک چیز اللہ نے جب حلال کر دی ہے تو کوئی دوسرا اس کو حرام کر سکتا ہے؟ نہیں. اور ایک چیز جب اللہ نے حرام کر دی ہے تو کوئی دوسرا اس کو حلال کر سکتا ہے؟ نہیں. معلوم ہوا اگر وہ خود دلیل ہوتا ان کے احبار علماء اور ان کے رہبان اللہ والے عابد اگر وہ خود دلیل ہوتے تو ان کا کسی چیز کو حلال بول دینا کسی کو حرام بول دینا دلیل بن جاتا, لیکن کیا وہ دلیل تھا؟ نہیں. خصوصاً جب کہ وہ اللہ کے حلال کرنے اور حرام کرنے کے بالمقابل ہو, تو فیصلہ اللہ کا چلے گا نہ کہ بندوں کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو انہوں نے ان کو وہ حق دے دیا اور وہ یہ مانتے تھے کہ ہاں اگر یہ حلال کر دیں تو حلال, حرام کر دیں تو حرام. یہ حق دینا یہ کیا ہے؟ یہ ربوبیت کا حق ان کو دینا ہے, کیونکہ شریعت دینے والا کون ہے؟ رب. کیا فرمایا اللہ نے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے تم اس کی پیروی کرو. اللہ نے جو علم دیا ہے, ہدایت اللہ تعالی کا خاصہ ہے. رسول جو ہدایت لاتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے, اپنی نہیں. رسول جتنی ہدایت لاتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہو. لیکن اللہ نے دوسری جگہ کیا فرمایا؟ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى, ہدایت ہمارے ذمہ ہے. کیونکہ رسول اپنی طرف سے کچھ کہہ سکتے ہیں, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں, یہ تو بس ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس بھیجی جاتی ہے. اسی لیے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیاز اور جو بدبودار چیزیں ہوتی ہیں ان کے تعلق سے ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ حرام ہے. آپ نے فرمایا, ایوہ الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی, اے لوگو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے حلال کیا ہے میں اس کو حرام کروں. معلومات کے حلال کو حرام کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں ہے. تو کسی عالم کے اختیار میں ہو سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ رسول کے معنی میں خود یہ ہے کہ آپ مبلغ ہیں, آپ پہنچانے والے ہیں. آنے والا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو جب رسول نہیں تو پھر آپ دیکھیں رسول کو اختیار نہیں اللہ کی بات کو بدلنے کا, تو کیا کسی عالم کو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو بندہ اصل مکلف تقلید کا نہیں, بندہ اصل مکلف اتباع کا ہے. لیکن کس چیز کی اتباع کا؟ اس چیز کی اتباع کا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے, وہ علم جو اللہ نے رسول کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے. کتنے بندے اس کے مکلف ہیں؟ سارے. تو یہ بات بنیادی آپ یاد رکھیں, اصل کیا ہے اور عجز کیا ہے. اصل یہ ہے کہ بندہ اس کا مکلف ہے, نہیں کر سکتا میں, میرے پاس نہیں اتنا علم, اور حاصل بھی نہیں کر سکتا, تحقیق بھی نہیں کرنے کی صلاحیت میرے پاس, کچھ بھی نہیں سمجھتا مجھ کو, نہ عربی زبان آتی ہے, نہ حدیثوں کے معنی معلوم ہے, نہ صحیح ضعیف کی تمیز ہے, نہ کچھ بھی, اس کو بات بھی سمجھ میں نہیں آتی, حدیثوں کی بات بیان کی جائے. اگر ایسا کوئی ہے تو ایسے آدمی کے لیے علماء نے کہا کہ یہ آدمی عاجز ہے. ایسا آدمی جو تحقیق کی استعداد نہ رکھتا ہو اس آدمی کے لیے مجبوراً کیا ہے؟ وہ کسی عالم کی بات کو مان لے. کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لیکن یہاں بھی علماء میں اختلاف ہے. علماء نے کہا اس کو بھی تقلید نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی اتباع ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اسی لیے علماء نے کہا کہ تقلید مشروع لفظ نہیں ہے, قرآن و سنت میں یہ نہیں آیا ہے, لہذا اس کا مکلف کسی انسان کو کرنا اس کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. ہاں علماء سے پوچھنا اللہ کا حکم ہے, لہذا اس کا کرنا غلط نہیں. لیکن اصل مکلف کس کا ہے؟ علماء بھی کیا کریں گے؟ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ نبوی علم کو لوگوں تک پہنچائے. انما العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سا علم سکھاتے تھے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا جو کیا کرتا ہے، اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، گندگی سے ان کو پاک کرتا ہے. دو. تین، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہی ہم نے دیکھا، کس کی تعلیم دیتا ہے؟ کتاب اور حکمت کی، قرآن اور سنت کی ان کو تعلیم دیتا ہے. نبوی کلام، ربانی کلام اور اس کا فہم ان کو سکھاتا ہے. تو جو سکھاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علماء اگر وہی سکھائیں تو واقعی وہ حاملین ہیں اس علم کے. آپ یاد رکھیں اس بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھاتے تھے؟ قرآن اور سنت، اور کتاب اور حکمت. لہذا جو لوگ اس علم کے حامل ہیں اور امت کو وہ سکھاتے ہیں، وہی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے جانشین اور ورثہ ہیں، وہی تو وارث ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. کس چیز کے وارث بنیں گے؟ اس علم کے جو نبی سکھاتے ہیں. کون سا علم؟ قرآن اور سنت، کتاب اور حکمت. اگر وہ چھوڑ کے کسی اور عالم کے اقوال سکھانے بیٹھ جائیں اور اسی کو دلیل بنا لیں اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیں کہ وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اگر ایسا کریں وہ اس کا استحقاق کھو دیتے ہیں، وہ عالم کہلانے کی ولایت نہیں ہے. جو قرآن و سنت کو بس پشت ڈال دیں اور کسی ایک یا دو یا تین یا کچھ اشخاص کے اقوال ہی کو لے کر بیٹھ جائے، اسی پر دین کی بنیاد بنا لیں، اسی پر دین کی عمارت تعمیر کریں، ایسا آدمی عالم کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے. اسی لیے ابن عبدالبر، اسی طرح ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا، جاہل جو آدمی تقلید کرتا ہے وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ علم نہیں ہے. تو اگر وہ علم نہیں ہے اس کے پاس تو اس کو عالم کیسے کہیں گے؟ سمجھی بات؟ آپ کسی سے پوچھا تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ علم نہیں ہے اس لیے کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس جب علم نہیں تو آپ عالم کیسے ہوئے؟ اور آپ دیکھیں آج مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں، مفتی ہیں، اور وہ لوگوں کو فتویٰ دے رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، شیخ التفسیر ہے، اصول فقہ پڑھا رہا ہے، اصول حدیث پڑھا رہا ہے، اصول تفسیر پڑھا رہا ہے، لیکن کہتا ہے بھائی ہم لوگ مقلد ہیں. تو اس کا مقلد اللہ نے کب بنایا؟ تیرے پاس تو وہ عذر بھی نہیں ہے جو ایک جاہل کے پاس تھا، لیکن آج تقلید کو دین بنا لیا گیا ہے اور تحقیق کو گمراہی قرار دیا گیا ہے، یہ انحراف ہے. مسلمان قیامت تک اس علم کی اتباع کے مکلف ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہ اقوال الرجال کے مکلف نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے آنے والے علم کے مکلف. اسی لیے اللہ نے آگے کیا کہا، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے مقابلے میں تم اولیاء پیروی مت کرو، اپنے گمراہ پیشواؤں کی یا اپنے سرداروں کی، قبیلے کا سردار ہے، یا اپنی خواہشات یا شیطان کی تو پیروی مت کرو. تو یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ اس کے مقابلے میں، تو معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو. من دونہ اولیاء، ان کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت مانگتے ہو، تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو، تم بہت کم تنبیہ لیتے ہو. تو یہ جو سورہ اعراف کی آیت ہے، یہ اصل ہے اس باب میں، کیونکہ اللہ نے ہم کو مکلف کس چیز کا کیا ہے؟ آسمان سے نازل ہونے والے علم کا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور حکمت، یا قرآن اور سنت. عز بن عبد السلام، آج ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ ہم کو چار اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا لازم ہے. آپ غور کریں اس پر. چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا مسلمانوں پر واجب ہے، قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلے یہ بتانا پڑے گا، مثلا آپ پوچھ سکتے ہیں، اب اس میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں، خاص کر کے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خاص طور سے اس پر ہے، اعلام الواقعین، اس میں تفصیل سے انہوں نے مقلدین کا رد کیا ہے اور انہوں نے تفقہ کی اہمیت اور تحقیق کی اہمیت کو بتایا ہے۔ اس میں اور بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، آپ دیکھیں گے، نمبر ایک، کیا مسلمان کسی ایک امام کی تقلید کے مکلف ہیں؟ سارے مسلمان نہیں، کون سے مسلمان ہیں جو کسی ایک امام کی تقلید کے مکلف ہیں؟ مثلاً امام ابو حنیفہ لے لیجیے، آج ہندوستان میں کوئی آ گئے تم کو کسی ایک امام کی پیروی لازم ہے، وہ طے کون کرے کہ کس آدمی پر کس امام کی تقلید لازم ہے؟ اس کی کوئی دلیل ہے قرآن سنت سے؟ نہیں۔ ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اب وہ کس کی تقلید کرے؟ میرے باپ دادا تو حنفی، دیوبند یا غلام، ہاں شافعی، مالکی، حنبلی نہیں تھے۔ اب ایک آدمی اسلام میں داخل ہوا تو پہلے وہ تحقیق کا مکلف ہے یا تقلید کا، اور وہ کس امام کی تقلید کریں؟ تو اسے کہا جائے کسی ایک کو چنو، یہی کہا جائے گا اس کو، یعنی اس کے پاس کیا اماموں کو چننے کی صلاحیت ہے؟ یہ پہلے سے آپ نے تصور کر لیا، وہ کہے میرے اندر صلاحیت نہیں، میں کس کو چنوں؟ نہیں تم کو ایک تو چننا پڑے گا، کیسے چنو؟ آپ سوچئے، یعنی پورا جزئیات میں اختیار نہیں ہے لیکن کل میں اختیار ہے۔ غور کریں آپ اس کے اوپر کہ پورا ایک جو ہے سیٹ آف فتاوا، یہ یا یہ یا یہ یا یہ، وہ چن سکتا ہے، وہ خواہش پرست نہیں کہلائے گا، پورے کے پورے فتاوا ایک کے اس کو لینا ہے، ایک مذہب کو پورا اپنانا ہے، اس میں اختیار ہے۔ اب کوئی اس کو یہ کہے گا کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہو وہاں کیسے علماء ہیں دیکھو، وہاں حنفی علماء ہیں تو حنفی بن جاؤ، اس کی کوئی دلیل ہے؟ نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ اجماع میں ہے، نہ اجتہادی یا قیاس میں اس کی کوئی دلیل ہے۔ کہاں سے دلیل ہے اس کی کہ تم جہاں رہتے ہو؟ اب جو آدمی یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو بھائی جہاں ہیں وہاں کے علماء کے فتوے کو ماننا چاہیے، اپنے حنفی تو حنفی کے حساب سے چلو، وہ آدمی جب حج کو جاتا ہے تو وہاں پر سلفی یا حنبلی علماء کی بات نہیں مانتا، کیوں؟ اب کیوں نہیں؟ اب اگر تو کسی علاقے میں ہے تو اگر علاقہ بدل جائے، کوکن میں چلا گیا، کیرلا میں چلا گیا، تو شافعی فتاوا نہیں مانتا ہے، پتا ہم حنفی، جب وتر کا وقت آتا ہے وہ الگ ہو کے اپنی وتر پڑھتا ہے، کیوں ایسے؟ کوئی اصول نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ ٹھیک ہے، کسی ایک امام کی اتباع کرنا واجب ہے، سارے اقوال کی اس کی کوئی دلیل نہیں، قرآن میں ہے، کسی امام کا نام آیا نہیں۔ اچھا، سوال یہاں پر یہ ہے، جواب اس میں کیا ہے کہ تقلید کن مسائل میں؟ کہا کہ تقلید مسائل اجتہادیہ میں۔ اب غور کریں، مسائل کون سے؟ عقائد کے ہیں اور فقہ کے ہیں۔ کہا نہیں، عقائد میں تو تقلید نہیں ہے، فقہ کے مسائل میں ہے۔ ٹھیک، فقہ میں کون سے مسائل ہیں؟ متفق علیہ مسائل میں تقلید نہیں ہے، لیکن کون سے مسائل میں ہے؟ اجتہادی مسائل میں ہے۔ ایک عام آدمی جس کو آپ نے تقلید کا مکلف کیا ہے، وہ کیسے فرق کرے گا کہ اجتہادی مسائل کون سے اور غیر اجتہادی مسائل کون سے؟ کیا اس کے پاس کوئی راستہ ہے اس کا معلوم کرنے کا کہ میرا جو مسئلہ ہے یہ اجتہادی ہے یا غیر اجتہادی ہے، اس میں تقلید چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے؟ کیسے معلوم پڑے گا؟ کوئی دلیل نہیں، اس کی تفریق کے لیے کوئی دلیل اور بنیاد نہیں۔ پھر تقلید کرنا ہے امام ابو حنیفہ کی یا امام شافعی کی یا امام مالک کی یا امام احمد کی، اس کے پاس کیا امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ یا دوسرے جو بھی امام ہیں، کیا ان کے اقوال اس کے سامنے ہیں؟ نہیں۔ مسجد کا مولوی بتا دیا ایسا کرنا، اپنے مسلک میں ایسا ہے، یوں کرو، وہ ایسے کر رہا ہے، تو تو اب وہ امام ابو حنیفہ کے اقوال بھی اس کو معلوم نہیں ہے لیکن نام ان کا لے رہا ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ ان کا قول ذکر نہ کیا جائے لیکن ان کے نام پر ایک عالم کہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا قول ہے تم اس پر عمل کرو. اس عالم نے چاہے وہ مسجد کا امام ہو یا مفتی ہو کیا ہر مسلم امام ابو حنیفہ کا قول دیکھا ہے؟ کس کتاب میں ان کا قول ہے؟ نہیں معلوم. اس کو اتنے سارے سوالات ہیں کہ جن کا جواب پھر یہ سوال یہ کہنا کہ دیکھو تکلیف کیوں کر رہے ہیں. سوال کیا ہے؟ کیا قرآن سنت میں سب کچھ ہے کیا؟ یعنی تکلیف کرنے والا یہ کہے گا کہ قرآن سنت میں سب کچھ نہیں ہے اس لیے ہم تکلیف کرتے ہیں. بہت سارے مسائل بعد میں ایسے پیش آئے جن میں اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش آئی, ائمہ نے اجتہاد کیا, لہذا قرآن سنت میں سب کچھ نہیں ملتا ہے. انہوں نے غور و فکر کر کے مسائل نکالے, لہذا ہم کو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی بجائے ہم کو ائمہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ سارے مسائل تو ملتے ہیں. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نئے مسائل کا سلسلہ ائمہ پر رک گیا؟ کیا انہوں نے پورے مسائل کا جو قیامت تک آنے والے ہیں ان تمام مسائل کا احاطہ کر کے فتوے دے دیے؟ یہ آج بھی نئے مسائل آ رہے ہیں؟ نہیں آج بھی نئے مسائل آ رہے ہیں, بلکہ پہلے کم آتے تھے آج آئے دن نئے مسائل آ رہے ہیں. ہوائی جہاز میں نماز پڑھیں گے تو رخ کہاں کریں گے؟ امام ابو حنیفہ بتا سکتے ہیں؟ ملٹی لیول بینکنگ نہیں بتا سکتے ہیں. بلڈ ڈونیشن, کڈنی ٹرانسپلانٹ امام ابو حنیفہ کے فتوے ہیں اس پر؟ نہیں. تو معلوم ہوا کہ ان کے فتاوا میں احاطہ نہیں ہے سارے مسائل کا جو قیامت تک آنے والے ہیں. تو اب جو نئے مسائل آئیں گے غور کریں, ان کے حل کے لیے رجوع امام ابو حنیفہ کی طرف کریں یا پھر قرآن سنت کی طرف کریں, وہ مذہب میں ہی ہم کو غور فکر کرنا پڑے گا, اسی میں سے. تو گویا کہ تم نے اصل اس کو بنا لیا اور قرآن سنت کو اصل نہیں بنایا نئے مسائل کے لیے. گویا کہ ان کے مذہب میں قیامت تک کے آنے والے مسائل کے لیے حل موجود ہے صراحتن یا اشارتن, اصلن و فرعن, لیکن قرآن سنت میں نہیں ہے. تو شامل کیا ہوا؟ قرآن سنت ہوا ہے, امام ابو حنیفہ کے فتاوا. زیادہ کامل کیا ہوا؟ گویا کہ قرآن سنت کے مقابلے میں اس کو ترجیح ہو رہی ہے, اس کی عظمت زیادہ ہو رہی ہے. کیا کہ نہیں, ہم لوگ قرآن سنت کو نہیں سمجھ سکتے اس لیے ان کی بات ماننی پڑے گی. تو ان کی بات ماننی پڑے گی یا ان کے استاد ان کی بات کیوں مانے؟ دیکھو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تھے زمانے کے اعتبار سے, لہٰذا ان کی بات ماننی پڑے گی. ائمہ قریب تھے, ہم دور ہیں. تو آج کے عالم کی بات ماننے کی بجائے ہم کو ان کی بات ماننا چاہیے. تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے امام, کیا ان سے پہلے کچھ علماء تھے یا نہیں تھے؟ وہ زیادہ قریب ہوئے, تو ان کا کوئی فتویٰ سامنے آتا ہے تو اس کو ترجیح دی جائے یا امام ابو حنیفہ کی؟ کہا نہیں, ان کو ترجیح دی جائے گی. تو آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ وہ زیادہ قریب ہیں, تو اگر کوئی ان سے زیادہ قریب ملے تو کیا اس کا فتویٰ لیا جائے یا امام ابو حنیفہ؟ نے کہا امام ابو حنیفہ. یہ دلیل کیا ہے؟ اس کی بنیاد کس پر ہے؟ کہا نہیں, دیکھو امام ابو حنیفہ کی تقلید اس لیے کرنا ہے. کوئی کہے صحابہ کی کیوں نہیں؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابن عباس یا ابن مسعود یا اور صحابہ ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے فتاوی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں سند کے ساتھ میں. اگر ان کا کوئی فتویٰ سامنے آ جائے تو اس کو ہم مانے کہ نہیں؟ کہ نہیں مان سکتے. کیوں؟ کہا کہ ان کی فقہ مدون نہیں تھی, ان کی فقہ مدون نہیں تھی. اس کا کیا مطلب ہے کہ فقہ مدون نہیں تھی؟ یعنی انہوں نے بغیر اصول کے بغیر دین کو سمجھے فتویٰ دیا تھا. جب انہوں نے دین فتویٰ دیا ہے کچھ تو قرآن و سنت میں غور کر کے ان اصولوں کی بنیاد پر دیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھے ہیں. تو جب ان کا فتویٰ سامنے آیا تو کیوں نہیں؟ کیا کہ نہیں, امام ابو حنیفہ کی فقہ مدون ہے. کب مدون ہوئی؟ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ امام بابو حنیفہ نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ اور اگر لکھی ہے تو کہاں ان کا فقہ مدون کیسا ہے؟ اور صحابہ سے ان کا اصول کا اگر اختلاف ہے تو پھر صحابہ کی بات نہیں مانتی، ان کی بات مانی جائے گی؟ کس چیز میں اختلاف ہے؟ صحابی کا فتویٰ اگر آتا ہے اور امام ابو حنیفہ کا فتویٰ آتا ہے تو ان کی بات کیوں مانی جائے، ان کی بات کیوں نہیں؟ اگر فرع میں اختلاف ہے تب بھی وہ ان سے زیادہ بہتر ہیں، اور اگر اصول میں اختلاف ہے تب بھی ان سے زیادہ افضل ہیں، تو ان کی بات چھوڑ کے ان کی کیوں لے رہے ہیں؟ اور میں امام ابو حنیفہ ہی کی کیوں مانوں، امام شافعی کی کیوں نہیں؟ اور ان کی بات غلط اور ان کی بات صحیح، ہمیشہ ایک امام کی بات صحیح کیسے ہوگی؟ ہمیشہ ایک امام ہی کی بات صحیح کیسے ہوگی؟ ہو سکتا ہے کبھی ان کی بات صحیح، کبھی ان کی بات صحیح، ان کا قول راج ہے، ان کا قول راج ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ انہی کی بات ماننے کے لیے نہ نقل سے کوئی دلیل ہے نہ عقل سے کوئی دلیل ہے. کیا ایسا سلوک ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوا ہے کہ ان کی ساری باتیں ہم مان لیں گے، ابن مسعود کی ساری باتیں مان لیں؟ اتنے سارے سوالات ہیں جن کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں ہے. ایک عالم بھی آج اس طرح سے اگر بات کرتا ہے تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات امت کے لیے. لہذا تقلید کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم باتوں کو تسلیم کرتے ہیں دلیل کی بنیاد پر، لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو سرے سے تحقیق کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، نہ دلیل جانتا ہے، نہ جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ جاننے کے بعد سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسا کوئی آدمی ہے تو ایسے آدمی کے لیے کسی عالم کی بات ماننا اس شرط کے ساتھ کہ وہ عالم قرآن و سنت کا ماہر معروف ہو اور متقی پرہیزگار ہو، اس کی بات تسلیم کرنا اس کے لیے اجازت ہے. واجب کی تو کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ اس پر ایک امام کی بات ماننا واجب ہے، وجوب کے لیے نصوص چاہیے. کسی ایک ہی عالم کی بات زندگی بھر مانتا رہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو تقلید کے بارے میں عز بن عبد السلام کہتے ہیں لم يزال الناس يسألون، لوگ ہمیشہ سے پوچھتے رہے ہیں، من اتفق من العلماء من غیر تقييد لمذهب، ہمیشہ سے لوگوں کا حال یہ رہا ہے کہ لوگ علماء سے پوچھتے تھے بغیر کسی مسلک اور مذہب کی قید کے، یا اپنے مذہب کا ہے یا اپنے مسلک کا ہے تو اسی سے پوچھنا چاہیے، دوسرے سے نہیں. لوگ ایسا نہیں کرتے تھے. جو آدمی قرآن و سنت کے علم کے لیے معروف ہے، متقی پرہیزگار ہے، لوگ اسے پوچھتے تھے بتائیے اس مسئلے کا حل کیا ہے، ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے، آپ اجتہاد کر کے بتائیے، غور و فکر کر کے ڈھونڈ کے بتائیے. پہلے لوگ کسی مسئلے کے پابند نہیں تھے، جس عالم سے چاہا پوچھ لیا. ولا انکار علی احد من السائلین، اور پوچھنے والوں پر بھی کوئی انکار نہیں کرتا تھا، تم ان سے کیوں پوچھ رہے ہو، یا کبھی ان سے پوچھتے ہو کبھی ان سے پوچھتے ہو، کوئی ان پر انکار نہیں کرتا تھا، کوئی ان کو ڈانٹتا نہیں تھا، کوئی ان کو غلط نہیں کہتا تھا. الا ان ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين، یہ تب تک رہا جب تک لوگ تحقیق کرتے تھے، علماء سے پوچھتے تھے، لیکن پھر ایک زمانہ آیا کہ یہ مذاہب ظاہر ہوئے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، اور اس کے متعصب، تعصب کرنے والے. تعصب کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی طرفداری کرنا، اس کی حمایت کرنا، اس کی بنیاد پر لڑنے کے لیے تیار ہو جانا، اس کی بات ہی ماننا. تو یہ کیا ہے؟ یہ تعصب ہے، طرفداری، کسی ایک کی طرفداری کرنا. الى ان ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين، ان مقلدین میں سے بعض متعصب اور ان کے مذاہب اور ان کے مقلدین ظاہر ہوئے. فان احدهم يتبع امامه مع بعد مذهبه عن الادله مقلدا له فيما قال کہ انہو نبی، ان مقلدین کا حال ہی ہے کہ وہ اپنے امام کی اتباع کرتے ہیں جبکہ اس کا مذہب دلیلوں سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، اس طرح تقلید کرتے ہیں، اس کے تمام اقوال میں گویا کہ وہ کوئی ایک نبی ہو جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. کون کہہ رہا ہے؟ عز ابن عبد السلام کہتے ہیں کہ اپنے امام کی تقلید اس طرح کرتے ہیں گویا کہ ایک نبی ہے، جبکہ اس کا مذہب، اس کا فتویٰ دلیل سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو. تو عیب کیوں ہو رہا ہے؟ دلیل سے دور ہونے کے باوجود اس کی بات کو مان رہا ہے. کوئی آدمی دلیل کی بنیاد پر کوئی بات کرے اور اس کی بات کو کوئی مانے، یہ تقلید نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقلید دلیل نہ ہونے کی صورت میں ماننے کو کہا جاتا ہے. جب دلیل کے ساتھ مانا تو تقلید ہوئی نہیں، تقلید بننے کے لیے کیا بننا پڑے گا؟ بے دلیل. کہتے ہیں دلیل سے کتنا ہی دور اس کا فتویٰ کیوں نہ ہو، مذہب دور ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات کو ایسا مانتا ہے گویا کہ وہ کوئی بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے نبی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بات مانی جاتی ہے، اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے. کہتے ہیں وَهَذَا نَأْيٌ عَنِ الْحَقِّ وَبُرْدٌ عَنِ الصَّوَابِ. کہتے ہیں یہ حق سے انحراف ہے اور یہ صحیح نتیجے سے بہت دور کی بات ہے، ثواب سے دور ہے، یہ صحیح نہیں. لا يرضى به احد من اولي الالباب، کوئی بھی عقل مند اس سے راضی نہیں ہے، کوئی بھی عقل مند اس منہج سے راضی نہیں ہے. حجت اللہ البالغہ میں اس کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے ذکر کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ علماء نے بات، اب کیا یہ بات نہیں ہے آج؟ ہاں ہے. آج آپ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، میں موٹی مثال دیتا ہوں، نماز کے بعد مسائل ہیں، ایک عالم کے پاس لے گیا، بخاری پڑھا اس نے، ایک نوجوان نے، کسی شخص نے دیکھا لی اس میں تو یہ چیز ہے، میں نماز میں نہیں کرتا ہوں. اب عالم کے پاس گیا، کہا یہ بخاری میں حدیث ہے. کہا کہ ہاں، تو عمل ہم نہیں کرتے اس کے اوپر. کہا کہ نہیں، یہ شافعیوں کی دلیل ہے. یہ کس کی دلیل ہے؟ شافعیوں کی دلیل ہے. ہم حنفی ہیں، ہمارے امام نہیں کرتے تھے، لیکن یہ تو بتا رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور امام بخاری بھی تو ایک امام ہے. تو ان کی نہیں ماننا اور اپنے امام کی ماننا اس کی بنیاد پر ہے؟ تو اس کے پاس کوئی جواب، عموماً کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، یا پھر اس میں تلبیس، یا پھر جھوٹی حدیثیں، یا ضعیف حدیثیں، یا ضعیف استدلالات، ایسی چیزیں. آپ دیکھیے بعض مسائل میں، مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے بارے میں حنفیوں میں سے بعض علماء نے، ایک عالم صاحب نے بتایا، کہا کہ دیکھیے دلیل سے تو یہی ملتا ہے کہ امام شافعی کا مذہب اولا ہے بچے کو دودھ پلانے کی عمر کے تعلق سے. امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کیا ہے؟ 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے گا، لیکن قرآن میں کیا ہے؟ وہ فسادہ فی عامین، بچے کا دودھ چھڑانا 2 سال میں. تو قرآن کی آیت میں کتنا ہے؟ 2 سال، لیکن امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کیا ہے؟ 2.5 سال. امام شافعی کہتے ہیں 2 سال. اب علماء کی پریشانی ہے، کہا کہ ساری تحقیق اور دلیل سے تو یہی دکھتا ہے کہ امام شافعی کا مسئلہ قوی، لیکن ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، لہذا ہمارے لیے ہمارے امام کا قول بہتر ہے. کیا ہے یہ؟ تقلید کا نتیجہ، یہ تقلید کی نحوست ہے، یہ تعصب کا عذاب دنیا میں ہے. ایک انسان سے اس کی بصیرت چھین لی جائے، اس کو دلیل کی توفیق نہ ہو، وہ دلیل دیکھے لیکن من کان فی ہذہ اعمی کا حال اس کا ہو جائے. من کان فی ہذہ دنیا اعمی، اس دنیا میں وہ اعمی ہے، اندھا ہے، اس کہ دلیل اس کے سامنے ہے لیکن اس کو دیکھ نہیں پا رہا ہے، اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، دیکھ کے بھی نہیں دیکھنا، سن کے بھی نہیں سننا، یہی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو ایسا کرنا یہ انحراف ہے، یہ گمراہی ہے. تو بعض اوقات دلیل آتی ہے لیکن آدمی نہیں مانتا ہے. کیوں؟ تعصب کی وجہ سے، یہی تعصب ہے، طرفداری. چاہے دلیل دوسرے کے پاس ہو لیکن میں اس کی سائڈ لوں گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعصب. کہ بغیر دلیل کے، ان کو دلیل کی ضرورت نہیں، بس میں ان کا ساتھ دوں گا. اگر یہ جائز ہیں تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے. کہ سامنے والا بول رہے ہیں ایسا ہو سکتا کہ ایک رات میں ایک آدمی مسجد حرام سے مسجد اقصا جائے, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں جا کے آیا, کہا انہوں نے کہا ایسا, ہاں پھر وہ صحیح. یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ بولے تو صحیح ہے, تم ہی تو بول رہے تھے نہیں ہو سکتا ہے, ہاں لیکن اگر وہ بولتے ہیں تو صحیح, میں ان کی سائڈ سے ہوں. یہ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اسی لیے بعض علماء نے امام ارشاد میں اگر تقلید ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اگر تم کو بالکل ماننا ہی بالکل بلا دلیل کچھ نہیں, ہم مانتے ہوں کہ بس اس کے لیے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأي الأوزاعي رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي. امام احمد خود ایک امام ہے, کہتے ہیں اوزاعی کا اجتہاد ان کی رائے, امام مالک کا اجتہاد یعنی ان کی رائے ان کا فتویٰ, اور سفیان الثوری کی رائے. یہ سب کے سب کیا ہے؟ صرف رائے کی حد تک ہے, وہ فتویٰ ہے دلیل نہیں. کہتے ہیں وہ عندي سواء, یہ سب کے سب فتوے میرے نزدیک برابر ہیں. یہ بھاری وہ کم نہیں, وہ عندي سواء, ان سب کا معاملہ میرے نزدیک برابر ہے. ان کی حیثیت فتوے اور رائے اور اجتہاد کی ہے. اور کہا وہ انما الحجۃ فی الآثار, دلیل روایات میں. آثار کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کے اقوال آثار. حجت آثار میں ہے, فتوی میں نہیں. معلوم ہوا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اتنے بڑے بڑے امام سفیان ثوری, امام مالک, امام اوزائی, ان کے فتووں کی حیثیت بھی دلیل کی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات, اس کو سمجھیں. ان کی نگاہ میں ان کی رائے یا ان کا اشتہار, ان کا فتویٰ, اس کی حیثیت محض فتوے کی ہے, رائے کی ہے, اجتہاد کی ہے. وہ اس کو حجت کا درجہ نہیں دیتے ہیں. کہا کہ انما الحجۃ فی الآثار, حجت آثار میں ہے. قال اللہ قال رسول اللہ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں, صحابہ کے آثار, اس میں دلیل ہے. معلوم ہوا کہ وہ دلیل وہ ہے, یہ دلیل نہیں ہے. تو جو آدمی امام کے قول کو دلیل بنائے, یہ خود اماموں کے قول سے ہٹا ہوا ہے. امام احمد اس کو دلیل مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا حجۃ فی قول احد دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کثر. کیا کہتے ہیں؟ لا حجۃ, کوئی دلیل نہیں, فی قول احد, کسی کے قول میں دلیل نہیں ہے, دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا. وہ ان کا گرو, چاہے بولنے والے زیادہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی بہت زیادہ لوگ اگر ایک بات کہیں تو زیادہ لوگوں کے بولنے سے وہ بات حق نہیں بن جاتی ہے. بعض وقت جمہور کا قول ہے, جمہور کا قول اطمینان کی طرف لے جا سکتا ہے لیکن حجت نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. اگر بہت زیادہ علماء ایک طرف ہیں, ایک عالم ہے, مجتہد ہے, اگر وہ ایک بات بول رہا ہے اور دلیل دے رہا ہے, اس کی بات حق ہے. ان کی کثرت اس کی دلیل کے خلاف کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. دلیل دلیل. آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو جمع کیا, ہاں بدری صحابہ کو جمع کیا, فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کو جمع کیا, ہم تعاون ہے وہاں پر, جائیں کہ نہیں جائیں, جائیں کہ نہیں جائیں, کئیوں نے اپنی اپنی رائے دی, نہیں سارے لوگوں نے دی, لیکن ایک صحابی غالب بن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن بن عوف ہیں, دو میں سے کوئی ایک ہے, انہوں نے حدیث بتائی, اس کے مطابق حضرت عمر نے عمل کیا. تو کئی لوگ اگر ایک بات کہتے ہیں, آپ دیکھیے مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس زانیہ ایک لائی گئی, مجنونہ تھی، انہوں نے مشورہ کیا لوگوں سے، مشورہ کر کے خلیفہ نے مسلمانوں کے جو مجتہد بھی ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے باپ کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں، فیصلہ دے رہے ہیں اس کو رجم کرو. لیکن ایک شخص جو ابھی خلیفہ نہیں ہے، آنے والے دنوں میں خلیفہ بننے والے ہیں، چوتھے خلیفہ کون؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت وہ ماتحت ہے، وہ حاکم بھی نہیں، مسلمانوں کے خلیفہ بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے دیکھا کیا ہے، یہ مجنونہ ہے، اس کو رجم کرنے کا فتویٰ حضرت عمر نے دیا ہے، کہا واپس لے چلو. واپس لے کر حضرت عمر کو کیا سنایا؟ حدیث سنائی. کیا وہ فیصلہ اکیلے حضرت عمر نے دیا تھا؟ نہیں، اس میں حدیث میں خود ہے، لوگوں سے مشورہ کیا حضرت عمر نے، کمیٹی سے، فتویٰ کمیٹی سے انہوں نے مشورہ کر کے پھر فیصلہ سنایا. لیکن ان سب کے فیصلے کو ایک شخص علی بن ابی طالب نے، یہاں کم زیادہ دیکھیں گے آپ، حضرت عمر نے کس کی بات مانی؟ کمیٹی کی، حضرت علی کی؟ حضرت علی کی. کیوں؟ اس سے کہ انہوں نے دلیل، تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، بچہ جب تک کہ جوان نہیں ہوتا ہے، بالغ نہیں ہوتا ہے، سویا ہوا جب تک کہ جاگتا نہیں، اور پاگل جب تک کہ اس کی عقل واپس لوٹ کے نہیں آتی. تو یہ عورت پاگل ہے، اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ کے نزدیک مجرم نہیں، تو پھر اللہ کی حدیث پہ کیسے قائم ہوگی؟ جب مجرم نہیں تو سزا گئی. تو حضرت عمر نے اپنا فیصلہ رد کر دیا. اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ مفتی کا فتویٰ تیر کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ واپس نہیں آ سکتا. بعض کیا کہتے ہیں، مفتی نے فتویٰ دے دیا اور نافذ ہو گیا، نہیں، چینج بھی کر سکتے، اس کو کرنا پڑے گا، اگر دلیل اس کے خلاف ہو اس کو چینج کرنا پڑے گا، اس کو رد کرنا پڑے گا. اور مفتی کے فتویٰ دینے سے ناحق حق نہیں ہو جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ، تم لوگ میرے پاس اپنے مسائل لے کر آتے ہو، اور تم میں سے بعض اپنی بات بیان کرنے میں زیادہ زبان کا ماہر ہوتا ہے، اگر میں اس کے بھائی کا حق اس کو دے دوں تو وہ آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے. معلوم ہوا کہ مفتی کے فتوے اور فیصلے سے بھی حرام چیز جو اس کے لیے تھی وہ حلال نہیں ہو سکتی ہے. سوچیے. تو یہاں پر آپ غور کریں، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے، زیادہ لوگ بھی بولیں تب بھی وہ دلیل نہیں، زیادہ دلیل نہیں ہوتے. کس کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک. وہ ان کا گرو، چاہے وہ زیادہ ہو، میجورٹی کوئی پروف نہیں ہے. ہمارے یہاں کیسا ہے، اگر بہت سارے، اتنے سارے لوگ کرتے، غلط ہے کیا؟ ہاں غلط ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ دلیل نہیں ہے، اور دلیل کے خلاف ہے، دلیل کے خلاف ہے، خود عقل کے خلاف ہے، خود تم اس کے خلاف کرتے ہو، تم خود اس کے خلاف کرتے ہو. کوئی ایک حنفی بتائیے دنیا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کسی ایک فتوے کو بھی نہیں چھوڑتا. کوئی ایک حنفی بتائیے. آپ ہدایت کھول کے بیٹھ لیں گے، شروع سے ہی ملے گا آپ کو کہ صاحبین کا قول ہے، امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اور فتویٰ اس پر ہے. کتنے مسائل ہیں اس پر امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ نہیں ہے. تو جب آپ خود عمل نہیں کرتے ہو تو دوسروں کو اس کا مکلف کیوں بناتے ہو؟ کیوں دوسروں پر لازم رکھتے ہو اس کو، اور کیوں دوسروں کو گمراہ قرار دیتے ہو؟ انسان قیامت تک کے لیے مکلف ہے کتاب و سنت کی اتباع کا. آپ نے کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، کتاب اللہ و سنت. میں نے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی، اگر تم ان دونوں کو لازم رکھو گے، پکڑے رہو گے، ان کا اہتمام کرو گے، اس کے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے. ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرے میری سنت. گمراہی سے نجات اور حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے کتاب و سنت کا التزام بتایا ہے. کسی دور میں اس کے انقطاع کی تعلیم آپ نے نہیں دی. بس شروع شروع میں یہ تمہاری ہے، جب تک کہ امام نہیں آتے. جب امام آ جائیں گے، مسلک بن جائیں گے، اس کے بعد کتاب و سنت کی ضرورت نہیں رہے گی. کہا کبھی ایسا؟ اور آج کے اس دور میں آپ دیکھیے، آج تو مسئلہ ایسا ہے، آج غیر مسلم اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں. آپ غور کیجیے، آپ کو کوئی امام ہے نہیں. غیر مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتراض کر رہے ہیں، قرآن کی آیات پر اعتراض کر رہے ہیں. آپ جواب کس سے دیں گے؟ فتووں سے؟ اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر سے رجوع کدھر کرنا پڑے گا؟ قرآن و سنت کی طرف. آپ کو بتانا پڑے گا یہ حدیث صحیح نہیں, اس آیت کی تفسیر یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے قرآن و سنت کے فہم کی, اس لیے امام ابو حنیفہ کی ہم مان رہے ہیں. اب آپ کو تو پورا واپس سے قرآن و سنت کی طرف آنا پڑا نا, تو اعتراض تو ان کا براہ راست قرآن و سنت پر ہے. جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں تو آپ دفاع کریں گے اس کا تقلید سے؟ وہ نہیں مانتا تقلید, ہمارے امام کا ایسا بولنا ہے. آپ تمہارے امام تمہارے پاس رکھو بھائی, ہم قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں. غیر مسلم یہی کہے گا جواب قرآن و سنت سے دو ہم کو. تو معلوم ہے کہ آج پھر سے ضرورت پڑ گئی اس چیز کی کہ ایک آدمی قرآن و سنت میں گہرائی رکھتا ہو. لہٰذا اس دور میں آپ دیکھیے بہت سارے مقلدین بھی اہل حدیث کے جواب کے طور پر کتابیں جب لکھ رہے ہیں تو اب دلیل دینا شروع کیے ہیں, پہلے نہیں دیتے تھے, آج دینا شروع کیے. مقابلہ آرائش کی وجہ سے آپ دلیل دیں, لوگوں کی تعلیم اور ان کو ان کی تربیت کے لیے آپ دلیل کیوں نہیں دیتے؟ اہل حدیث کسی مقابلے کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے. اہل حق علماء اپنی کتابوں میں دلائل دیتے ہیں, وہ کسی کے مقابلے کی وجہ سے نہیں کہ وہ لوگ نہیں دیتے تو ہم دیں گے. اس کو تو دینا ہے دلیل اپنی بات کی حقانیت کے لیے, علم دین کی حفاظت کے لیے, لوگوں تک تبلیغ کے لیے اور اس کی تفہیم کے لیے, یہ اس کے لیے دلیل دینا پڑے گی. تو آج واپس سے مسلمانوں کو نئے اعتراضات کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہو گیا. پھر آپ کا سوال ختم, آپ کا یعنی عذر ختم ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے اندر صلاحیت نہیں قرآن و حدیث کے سمجھنے کی, ہم تکلیف کر رہے ہیں, تو یہ عذر اب کیا کریں گے؟ اور مزید یہ کہ امام شافعی کا رد کرنے کے لیے آپ کے پاس دلائل کی سمجھ ہے, غور کیجیے, امام شافعی کا فتویٰ ہے لیکن ان کی دلیل کمزور ہے, انہوں نے یہ دلیل کا یہ مطلب لیا, قرآن کی آیت کا یہ مطلب لیا. ایسا نہیں ہے, قرآن کی ایک آیت ان کے خلاف ہے, فلانی حدیث ان سے ٹکراتی ہے. مدرسے میں بچوں کو عالم بناتے وقت میں یہ پڑھایا جا رہا ہے, آپ کے اندر امام شافعی کے فتاوا اور ان کے اقوال کے تجزیے اور تردید کی صلاحیت تو ہے, کبھی یہ صلاحیت اپنے امام کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں, تردید کے لیے نہ صحیح تحقیق کے لیے کبھی کیا ہے استعمال نہیں, اس کو مان لیا کہ نہیں ہمارے امام کی باتیں سب صحیح ہیں. اور آپ اب رد کرنا شروع کی کس کا؟ امام شافعی کا, امام مالک کا, امام احمد کا, یعنی ان کے خلاف قرآن حدیث سمجھ میں آتا ہے لیکن واقعی سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تقلید کی نحوست یہ ہے کہ انسان بعض اوقات ائمہ کا رد کرتے کرتے خود قرآن و سنت کی تردید یا تعویل کرنے لگتا ہے, یا تو وہ سرے سے حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے یا پھر وہ ان کی تعویل کرنے لگتا ہے. تعویل بھی انکار ہی کی ایک شاخ ہے, اس کو دھڑلے سے انکار نہیں کر سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا یہ مطلب ہے اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی علت اس کے ساتھ جوڑ کے اس چیز کو کلادم کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اپنی نواسی امامہ کو لے کر آپ نے نماز پڑھائی. اب کہا کہ نہیں یہ عمل کثیر ہے, احناف کے نزدیک یہ عمل کثیر ہے, بچے لے کے نماز نہیں پڑھ سکتے. تو کہا کہ پھر یہ کیا تھا, بچہ تو تھا گود میں. کا بات یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو کرتے تھے تو بچی اتر جاتی تھی, جب آپ قیام کے لیے اٹھتے تو آپ کو پھر سے پکڑ لیتی تھی, یعنی عمل اس کا تھا آپ کا نہیں. حالانکہ حدیث میں خود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیے آئے مسجد میں بچی کو اور آپ نے نماز اسی حالت میں پڑھی. کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ کہا جاتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا, لیکن آپ نے ایک مرتبہ ایسا کر کے بتایا تاکہ کوئی آدمی اگر مجبور ہو, کوئی ماں یا کوئی باپ اپنی اولاد کے ساتھ سفر میں, حضر میں, کسی حال میں مجبور ہو تو بچے کو لے کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے, یہ سکھانے کے لیے. نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی, آپ غور کریں یعنی حدیثیں ان کی کتنی حدیثوں کی ایسی تعویلات کی گئی ہیں جو کہ صحیح نہیں. کیوں؟ یہ تقلید کا نتیجہ ہے, یہ تعصب کا نتیجہ ہے. پھر دوسرے امام کو چھوٹا بتانا, اپنے امام کو بڑا بنانا, جھوٹی حدیثیں گھڑی لوگوں نے, اشعار کہے ایسے جو گھٹیا اشعار ہیں, کیا شعر ہے؟ فَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ رَمْلٍ عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَ فَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ رَمْلٍ اللہ کی لعنت ہو ہمارے رب کی لعنت ہو, اتنی لعنت جتنے ریت کے کنکر ہیں اتنی لعنت. کس پر؟ اسلام کا انکار کرنے والے پر؟ نہیں, عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَ اس شخص پر جو ابو حنیفہ کا قول رد کرتے ہیں. امام شافعی, امام مالک, کتنے ائمہ گزرے ہیں جنہوں نے رد کیا, اور ان کے صاحبین شاگرد ان کے انہوں نے بھی رد کیا ہے. موطا محمد کھول کے دیکھیے, پہلا مسئلہ اس نے اپنے امام کے قول کو چھوڑا ہے. سب پھر سارے بتا کو اس نے سارے لوگوں پہ لعنت ہو گئی. پھر اس کی تاویلات اور لیپا پوتی شروع کی. نہیں, تعصب کی بنیاد پر اگر رد کرتا ہے تو اس کے لیے ہے, اس میں تو ایسا نہیں ہے, اس میں ایسا نہیں ہے. حدیث گھڑی لوگوں نے تعصب کی بنیاد پر, کیا حدیث گھڑی؟ کہ میری امت میں ایک شخص آئے گا جو اس امت کا چراغ ہوگا, شراب, اس کا نام کیا ہوگا؟ ابو حنیفہ ہوگا, نعمان ابن ثابت ہوگا. اور ایک شخص میری امت میں آئے گا جس کا فتنہ ابلیس سے بھی زیادہ سخت ہوگا, اس کا نام ادریس ہوگا. سوچیے ادریس کون ہے؟ محمد ابن ادریس, اس کا نام ہوگا محمد ابن ادریس. کون ہے یہ؟ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ. محمد ابن ادریس کون ہے؟ امام الشافعی. آگے اس کا فتنہ ابلیس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا. گھڑی, یہ حنفی کی گھڑی ہوئی حدیث. ایک حنفی نے گھڑی ہوئی حدیث سے بہت متاثر, تعصب کا نتیجہ یہ. سلف کا منحج تعصب نہیں ہے. آپ دیکھیں حضرت عمر نے کیا کیا, جیسے ہی حضرت علی نے حدیث بتائی اس کو کیا کیا؟ تسلیم کیا. وہ مسئلہ پرسنل کونے میں گھر میں اندھیرے والا بھی نہیں تھا, پبلک میٹر تھا. انہوں نے کہا اب فیصلہ دے دیا, اب آئے کیا؟ نہیں اب تو سب ہو گیا. بلکہ دلیل آئی, کہا کہ نہیں ٹھیک ہے کینسل, فیصلہ ختم. کیوں؟ دلیل. یہ حق کا قبول کرنا ہے. یہ اتنی بڑی صفت انسان کی کہ پہلے مرحلے میں اس کو وہ شیطان کی فیر سے نکال دیتی ہے. شیطان کے سامنے حق ہے, اللہ نے بتایا میں نے تجھ کو کہا سجدہ کرنے کے لیے, پھر بھی نہیں کرتا ہے. کہ نہیں میں اس سے بہتر ہوں. اڑے رہنا بات پر. حق کے مقابلے میں تعصب انسان کو شیطان کا ساتھی بنا دیتا ہے. صحیح صحیح ہے, حق بات ماننے سلف کا منحج یہ ہے. چاہے کوئی یعنی عالم ہے اور غیر عالم اس کے سامنے بات پیش کرے, اس کو ماننی پڑے گی. صحیح بات صحیح ہوتی ہے, بولنے والے کی وجہ سے چھوٹی یا غلط نہیں ہو جاتی ہے. تو یہ تعصب ہے جس کا بگاڑ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یعین قومہ علی غیر الحق مثل بعیر تردد وهو یجر بذنبه. امام البیہقی نے اس کو سنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے, اور یہ حدیث صحیح ہے. کہا کہ اس آدمی کی مثال جو ناحق معاملے میں اپنی قوم کی مدد کرے, میری قوم ہے میں ان کا ساتھ دوں گا, غلط کام میں, بے بنیاد چیز میں, ناحق میں, ظلم میں ان کی مدد کرے, ان کا ساتھ دے, اس کی مثال کیسی ہے؟ مثل بعیر تردد, ایک ایسی ہے کہ ایک اونٹ گڑھے میں, کنویں میں گر گیا, وہ یجر بذنبہ, اور یہ آدمی اس کی اونٹ کی دم پکڑ کے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. آپ غور کریں, ایک اونٹ اگر کنویں میں گرنے لگے اور آپ اس کی دم پکڑ کے اس کو باہر کھینچنے کی کوشش کریں, کون کدھر آئے گا؟ اونٹ اس کو اپنے ساتھ لے کے کنویں میں جائے گا, یا گرا ہوا گڑھے میں اس کو کھینچ رہا ہے دم پکڑ کے, اس کی طاقت اتنی نہیں ہے, وہ گڑھے میں ہی رہے گا, یہ نہیں نکال پائے گا اس کو. اس کا ساتھ دینا اس کو گڑھے سے باہر نہیں لا سکتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اس کا غلط میں لوگوں کا ساتھ دینا ان کو ہلاکت سے بچا نہیں سکتا, بلکہ بعض اوقات اس کو بھی ان کے ساتھ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. یعنی برباد, گمراہ, نہ کی مدد کرنے سے وہ حق نہیں بن جاتا ہے, چاہے مدد کتنے بھی کرنے والے ہوں. تو یہاں پر یہ بات ہم کو حدیث سے ملتی, معلوم ہوا کہ اسلام میں غلط پر مدد نہیں ہے, ناحق میں تعاون نہیں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى اثم والعدوان، اللہ نے کیا کہا؟ گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، نہ آپ میں چاہے وہ اعتقاد کے اعتبار سے ہو، مسلک اور منہج کے اعتبار سے ہو، یا مال و دولت کے معاملات میں ہو، کسی بھی معاملے میں نہ آپ میں تعاون نہیں. آخری بات میں کہہ کے اس بات کو ختم کر رہا ہوں، تعصب کہاں تک جا سکتا ہے؟ علامہ عبد الحی لکھنوی نے اپنی کتاب الفوائد البحیہ میں فی تراجم الحنفیہ، حنفی علماء کون کون تھے ان کی ایک پوری کتاب انہوں نے جمع کی ہے، ان کے تراجم اس میں ہے، تراجم سے مراد ان کے بایو ڈیٹا جیسا ہم بولتے ہیں، ان کی تفصیلات. کہتے ہیں فی طبقات القاری، ملا علی قاری نے کتاب لکھی طبقات، حنفیوں کی طبقات، اس میں لکھا ہے، کہتے ہیں عیسیٰ ابن ابی بکر ابن ایوب، ایک شخص حنفی عالم کا ذکر انہوں نے کیا ہے، عیسیٰ ابن ابی بکر ابن ایوب، کہتے ہیں وکانا متغالین فی التعصب لمذہب ابی حنیفہ، کہتے ہیں یہ جو صاحب تھے، یہ جو شخص تھا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے بارے میں تعصب میں غلو کرتا تھا، بہت متعصب تھا، کٹر غالی، ہر معاملے میں ان کی سائڈ لینے والا، صحیح غلط کی تمیز نہیں، بس وہی صحیح ہمیشہ، اور ان کی بنیاد پر دوسروں سے دشمنی بولنے والا، یہ غالی متعصب ہوتا ہے. وقال له والده یوما، ان کے والد نے، اس شخص کے والد نے اس سے کہا، کیف اخترت مذهب ابی حنیفہ واہلک کلہم شافعیہ، کہ تو نے بیٹا ابو حنیفہ کا مذہب اپنا لیا، کیوں ایسا کیا تو نے، سارے خاندان والے تو تیرے شافعی ہیں اور تو حنفی کیوں بن گیا؟ باپ کیا کہہ رہا ہے، بیٹا اپنا پورا خاندان شافعی ہے، تو حنفی کیوں بن گیا؟ بیٹے نے جواب کیا دیا، فقال اترغبون عن ان یکون فیکم رجل واحد مسلم، کہا کہ تم کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے کہ تم میں کم سے کم ایک آدمی تو مسلمان ہو؟ کیا تم کو یہ بھی پسند نہیں کہ کم سے کم ایک آدمی تو ہو پورے خاندان میں جو مسلمان؟ اب دیکھیے گلو کہاں تک جاتا ہے، کہ ان کے نزدیک یہ مسلم بھی نہیں، اور جنگیں ہوئی ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، علماء نے جنگیں ذکر کی ہیں، احناف اور شافعیوں میں روزے افطار کر کر کے جنگیں کی ہیں رمضان کے مہینوں میں، سوچیے. تو یہ تعصب کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جب تعصب میں مبتلا ہوتا ہے، اور خصوصاً تقلید میں جب تعصب ہوتا ہے، پھر دلائل کو رد کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی سہارے کی بنیاد پر، بہانے کی بنیاد پر دلیلوں کا انکار کرتا ہے. اہل علم نے کہا ہے کہ اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے دلیل دیکھتے ہیں پھر موقف قائم کرتے ہیں، اور اہل ہوا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے موقف قائم کرتے ہیں پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل تلاش کرتے ہیں. یاد رکھیے اس بات کا، ہدایت یافتہ انسان کون ہے؟ بھائی کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھو اس بارے میں کیا دلیلیں ہیں، جب دلائل آ گئے ہاں اس سے جو فیصلہ آیا مانا کہ بھائی یہ صحیح ہے. لیکن دوسرا آدمی کون ہے؟ جو گمراہ ہے، خواہش پرست ہے، بدعتی ہے، صاحب ہوا، پہلے طے کر لیا یہ صحیح ہے، کنڈے منانا صحیح ہے، فاتحہ دینا صحیح ہے، اب اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈنا شروع کی اور توڑ مروڑ کے اپنے موقف کے لیے دلیل کہیں نہ کہیں سے لا کے توڑ جوڑ کے فٹ کر دیا اور بات بتائے ہم نے دلیل دے دی، بس یہ گمراہی ہے. اس لیے کہ علم کو خواہش کے تابع نہیں کیا جاتا ہے، چاہتوں کے تابع نہیں کیا جاتا ہے، چاہتوں اور خواہشات کو علم کے تابع کیا جاتا ہے. علم سے پہلے فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ علم کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ نے اپنے نبی سے کہا، کیا کہا؟ اے نبی اگر اللہ کی طرف سے علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر آپ ان کی خواہشات، ان کے فلسفوں کی پیروی کرنے لگیں تو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی ساتھی ہوگا، کوئی نگبا ہوگا. علم کے مقابلے میں ہوا کو اللہ نے ذکر کیا، خواہشات، نفسانی خواہشات، دل کی چاہتیں، فلسفے. تو یہ اکثر مقلدین کا حال ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے امام کا قول قبول کر لیتے ہیں، پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل جمع کرنا شروع کرتے ہیں، کمزور سے کمزور دلیل بھی اس کے سہارے میں پیش کرتے ہیں، مضبوط سے مضبوط دلیل کی بھی تاویل کر دیتے ہیں یا کسی طرح سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہے، یہ سارا تقلید کی نحوست ہے، اور اس کی برائیاں اگلے درس میں انشاءاللہ مزید ہم بیان کریں گے کہ کیا کیا فسادات اس کے ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں. تو آج ہم نے جو بات سیکھی وہ یہ بہت اہم چیز ہے. مسئلہ نمبر 19، لیس من منہج السلف التقلید والتعصب بدون دلیل. تقلید کرنا یا بلا دلیل تعصب کرنا سلف کا منہج نہیں. اگر آدمی کے پاس دلیل ہے تو اس کے لیے تعصب کرے کوئی حرج نہیں، اس کے پاس دلیل ہے، قرآن سنت کی بات ہے اور اڑ جائے یہی میں مانوں گا دوسرا نہیں مانتا ہے، وہ غلط ہے، بالکل صحیح ہے. کسی موقف پر دلیل کی بنیاد پر ٹکے رہنا، امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، بولو قرآن مخلوق ہے، نہیں میرے پاس اللہ کی کتاب لاؤ یا رسول کی سنت لاؤ، نہیں میں اپنے موقف پر قائم ہوں گا چاہے تم مجھ کو کوڑے برساؤ. تو انہوں نے اس موقف کو تبدیل نہیں کیا اتنی ساری مخالفت اور تکلیف کے باوجود. کیوں؟ دلیل ہے. تو دلیل کی بنیاد پر ایک انسان کا چمٹے رہنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، تعصب، یہ غلط نہیں ہے. لیکن ایک آدمی بلا دلیل کسی ایک موقف کو چمٹے رہے اور اسی کی طرفداری کرے، اس کی بنیاد پر دوستی دشمنی قائم کرے، یہ چیز سلف کے منہج میں سے نہیں ہے. انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.